خرم صاحب پڑھا دیں گے اس کے قبل پانچ دس منٹ آپ کے لے لوں گا. تو یہ دونوں حضرات, یہ ہمارے ڈاکٹر تسنیم صاحب میرے طالب علم تھے ہندی میں, اور میرے نکال بہت گہرا تعلق ہے, پرانا تعلق ہے. اور یہ ہمارے ماشاءاللہ معاذن صاحب ہمارے بچوں کو کلاس فیلو, ان کے بہت گہرے دوست اور ہمارے آپس کے پڑوسی, اور بہت دونوں سے بہت ہی زیادہ گہرے تعلقات ہیں اور دینی تعلقات بھی ہیں بہت حد تک, یہ مجالس وغیرہ میں آتے رہتے ہیں اور خود مطابق ہیں. تو یہ دونوں چونکہ ہمیں بہت محبوب ہیں, اس لیے میں ایک ضرورت عرض کر رہا ہوں, میں مغل نہیں ہونا چاہتا, بیچ میں آنا بھی نہیں چاہتا, مفتی صاحب ابھی نکاح پڑھا دیں گے انشاءاللہ, لیکن اس وقت کچھ ضرورت ہے کہ جب نکاح ہو رہا ہے تو مقصود تو یہ ہے کہ خوشگواری نصیب ہو, خوشیاں نصیب ہو. سب سے پہلے سمجھ لیجیے کہ کلام پاک میں ہے, یہ میری نشانیوں میں سے ہے کہ ہم نے ازواج کو پیدا کیا تاکہ تم ان میں سکون ان سے سکون حاصل کرو.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ومن آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمۃ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون. دیکھیے کلام پاک کی آیت ہے صاف بالکل, اور اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے کہ تمہارے ہی جن سے ازواج یعنی بیویاں پیدا کی تاکہ تم ان سے آرام پاؤ, سکون تم کو ان کے پاس ملے, اور اس نے تمہارے درمیان محبت اور ہمدردی قائم کر دی. ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون, جو لوگ سوچتے ہیں, سوچنے والوں کے لیے, غور و فکر کرنے والوں کے لیے اس میں نشانیاں ہیں.
تو ہونا یہی چاہیے میاں بیوی کو کہ میاں کو بیوی میں سکون ملے اور بیوی کو میاں میں سکون ملے. یہ تو ہے شادی کے بارے میں جو حق تعالیٰ نے کلام پاک میں فرما دیا, ہم نے میاں بیوی میں محبت اور مودت رکھ دی. یہ تو خاصیت نکاح کی یہ ہے کہ جب نکاح ہوگا تو میاں بیوی میں محبت پیدا ہو جائے, مودت اور رحمہ فرمایا کلام پاک میں, مودت کے معنی جو ہے محبت کے ہو گئے. یہ تو نکاح کی ایسی خاصیت فرما دی کہ نکاح ہوتی ہی ہو جاتا ہے. لیکن ہمارے معاشرے میں ایسی خرابیاں ہیں کہ یہ جو چیز من جانب اللہ ہو گئی نکاح کی وجہ سے اس میں رکاوٹیں آ جاتی ہیں, خرابیاں آ جاتی ہیں, کچھ ہمارے رضا میں. تو دو تین احتیاطیں ہیں, بات چیت بہت ضروری ہیں, تفصیل سے عرض کرنے کچھ موقع نہیں. ایک بات تو یہ سمجھ لیجیے کہ یہ جو رشتہ ہے, رشتے تو بہت ہیں, بھائی بہن ماں باپ چچا خالہ مامو سب رشتے ہیں, لیکن ان میں سے کوئی رشتہ ماں ہو یا باپ ہو یا چچا ہو یا مامو ہو یا بھائی ہو یا بہن ہو یا خالہ ہو یا پھوپھی ہو, اس کا کوئی تعلق ایمان سے نہیں. اگر کوئی کافر ہوگا تو بھی باپ اس کا باپ ہے, ماں اس کی ماں ہے, خالہ اس کی خالہ ہے, بھائی اس کا بھائی ہے, بہن اس کی بہن ہے, اس کا ایمان سے کوئی تعلق. لیکن یہ میاں بیوی کا ایک رشتہ ایسا ہے جو خالصتاً ایمانی رشتہ ہے, ایمان ہی پہ ٹنگا ہوا ہے. ان میں سے ایک کا ایمان ختم ہوا رشتہ, یہ ایک خاص رشتہ ہے, یہ ایمان کی وجہ سے ہے. ایمان جیسے ہی ختم ہوگا, ان میں سے ایک کافر ہو جائے, ایک کا ایمان ختم ہوا نکاح ٹوٹ جائے. کہ دیکھو یہ رشتہ ایک ایمانی رشتہ ہے. تو سب سے پہلی فکر جو کرنی ہے ان کو بھی, اور جو شادی شدہ ہیں اور جو شادی شدہ ہونے والے ہیں, کہ ایمان تو صحیح ہو. یہ سب بغیر صحیح ایمان کے عقائد سب سے پہلے دیکھو. بہشتی زیبر ایک کتاب ہے, بہت عمدہ کتاب ہے, حکیم الامت مولانا شفیع تھانوی رحمۃ اللہ علیہ, اس میں تمام ضروریات دین ہے. اس میں دیکھو عقائد ہیں کیا جس کے اوپر ایمان ان کا انحصار ہے, ان کو پکا کرو, ان کا استحضار رکھو. اور دوسرے آج کل ایک بڑی بلا یہ ہوئی ہے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ شام کو مسلمانوں کا صبح کو کافر ہو جائے, اور صبح کو کافر ہوگا شام کو. یہی حالت ہے بالکل. کیوں کہ آج کل مسلمانوں نے ایک تو یہ کیا ہوا ہے کہ گناہ کو حلال سمجھتے ہیں. آپ دیکھ لیجئے بچے جیون میں عقیدہ ہے کہ گناہ کو حلال سمجھنے سے ایمان زیادہ ہے. ایک یہ چیز ہو رہی ہے, اور ایک یہ ہے استہزاء اور مذاق اڑا دینا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا, یا دین کے کسی بھی بات کا, یا قرآن کی کسی بھی ایک آیت کا کوئی منکر ہو جائے نہیں مانتا کافر ہو جائے. یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بھی ایک بات کو نہ مانے جو بالکل متواتر اور صحیح احادیث سے ثابت ہے کافر ہو جائے. تو اس طرف ہمارا دھیان نہیں ہے, اور ہم ٹی وی کے پروگرام دیکھتے ہیں جن میں مذاق اڑایا جاتا ہے شریعت کا اور سنت کا, اور اس پہ ہم ہنستے ہیں ہمارا ایمان نہیں بچے گا. اسی طرح سے اگر تصاویر گناہ ہے, تصاویر متفق علیہ حرام, 1,500 سال سے ان میں کوئی گنجائش نہیں, اس کا گناہ تو الگ ہے کہ جس گھر میں تصویریں ہوتی ہیں وہ رحمت کے فرشتے نہیں آتے, اس کا وبال الگ ہے. نہ محرم کو دیکھنا قرآن کی روح سے اور حدیث شریف کی روح سے اور فقہ کی روح سے بلا اختلاف حرام, اس میں کوئی شبہ ہی نہیں. قرآن میں ہی حکم ہے اپنی نگاہ کو نیچے رکھوں. تو اگر کسی نے نامحرم کو دیکھنے حلال سمجھ لیا, ایمان ختم ہو جائے. گناہ سے ایمان نہیں جاتا, کمزور ہو جاتا, لیکن اگر اس کو حلال سمجھ لیا تو ایمان ختم ہو جائے. اسی طرح سے بیمہ ہے, آج کل بہت رائج ہے, بیمے کو حلال سمجھ لیا ایمان ختم ہو جائے. بیمے کی آمدنی بالکل حرام ہے, جو کوئی گنجائش کسی قسم کی بھی نہیں ہے. اسی طرح سے بینکنگ حرام ہے, سود حرام ہے, اور چاروں طرف ہمارے موجود ہیں. اگر اس کو حلال سمجھ لیا ایمان ختم ہو جائے گا. اسی طرح سے قتل ناحق اور قتل مسلم بہت بڑا گناہ ہے, اگر خدا نہ خواستہ اس کو حلال سمجھ لیا, یا چونکہ یہ ہماری قوم کا ہے اس لیے ہم نے اس قاتل کا ساتھ دے دیا, ایمان ختم ہو جانے کا اندیشہ, یہ بہت بڑا گناہ ہے. چنانچہ امام غزالی رحمۃ اللہ نے فرمایا ہے کہ اگر کہیں مشرق میں قتل ہو اور مغرب میں یعنی بہت دور ہو, کوئی شخص اس قتل پر راضی ہو, ناحق قتل ہو, تو وہ قتل کے گناہ میں شریک, اتنی تو شدید وعید ہے. تو ہمارا اس طرف دھیان نہیں ہے. اس سے سب سے پہلی چیز دلہا اور دلہن ان کے گھر والوں کو یہ سمجھانے کی ہے کہ دیکھو, اور جتنے شادی شدہ لوگ ایمان کی حفاظت کرو, اس وقت ایمان کے لالے پڑے ہیں. دیکھیے ایک یہ ہے, ایک مشہور کتاب, میں تو عالم نہیں ہوں لیکن علماء جانتے ہیں کہ مشکات شریف کی شرح ہے, مظاہر حق کے نام سے علماء اس کو بہت استعمال کرتے ہیں. اس میں لکھا ہوا ہے کہ 3 انگلیوں کو چاٹ لینا کھانے کے بعد سنت ہے, لیکن اگر کوئی شخص کہے مجھے یہ پسند نہیں, لکھا ہوا کافر ہو گیا. اسی طرح سے یہ جو شادی ہال ہے, دیکھیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے کہ وہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوہ حسنہ, اسوہ اسوہ یعنی نمونہ. اب قرآن کی آیت ہے نا, کوئی نہ مانے تو کیا ہوگا, وہ کافر ہو جائے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نمونہ ہے. نمونہ کا مطلب حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے موبائل میں یہ بتایا ہے کہ جیسے آپ درزی کو ایک کپڑا دیں اور کہیں کہ یہ کپڑا میرا سیو اور یہ نمونے کے طور پر دے رہا ہوں, اور وہ ایک آستین لمبی کر دے, تو آپ کیا کریں گے؟ اس کپڑے کو قبول کریں گے؟ اس کے منہ پہ دے مارے؟ اس یہ مطلب ہے اس بات کا نمونہ. ہم کیا, ہمیں جائزہ لینا یہ ہے کہ کیا ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نمونہ مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ نمونہ نہیں مانیں گے قرآن کے منکر ہوں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نمونہ ہے, ان کے جیسا ہمیں بننا ہے, بننے کی کوشش کر رہے ہیں. ابھی شادی ہالوں میں جو ہو رہا ہے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح کر کے, رخصتیاں کر کے, ولی میں کر کے دکھا دیا کہ یوں کرنا چاہیے. آج ہم اس کی پرواہ کرتے ہیں. اگر آپ جائیں گے شادی ہالوں میں یا لان میں, جہاں جہاں شادیاں ہو رہی ہیں, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے بالکل خلاف ان کا استہزاء اور مذاق تک پہنچا. کچھ مسلمان اور شادی کرے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا خیال نہ کرے, تو ان چیزوں سے بچنا ضروری ہے. اور یہ ایمان کو پکا کریں سب لوگ, تب جا کے یہ شادیاں قائم رہیں گی, ورنہ نکاح ٹوٹ چکا ہوگا اور ہمیں پتہ بھی نہیں ہوگا. اور دوسری بات یاد کرنی ہے کہ دیکھیے, میاں بیوی کے تعلقات میں سب سے بڑی چیز حقوق ہے. آپس میں جواری حقوق ادا کرنے کے اوپر منحصر ہے. حقوق ہمارے نہیں مقرر کیے ہوئے, حقوق اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل مقرر فرما دیے ہیں, اور یہ بہشتی زیور میں لکھے ہوئے ہیں. لڑکے والوں کو اور لڑکے کو چاہیے کہ اس کو غور سے دیکھیں, اور لڑکی کو اور لڑکی والوں کو چاہیے کہ اس کو غور سے پڑھے اور سمجھے اور اس پہ عمل کرے. شوہر کے لیے بیوی کا شرعی مقام قرآن اور حدیث کی روح سے ایک بہترین دوست ہے. اس کو یہی سوچنا چاہیے کہ بہترین دوست ہے میری, اسی لحاظ سے اس کے بہترین دوست کے والد, بہترین دوست کی ماں, بہترین دوست کی بہن ہو جائے. یہ شرعی مقام ہے. مجھے میرے حضرت ڈاکٹر حضرت صاحب نے 2 بار لکھا کہ بیوی کا شرعی مقام بہترین دوست کا ہے, اور اسی کو حکیم الامت رحمۃ اللہ نے بیان فرمایا ہے, اور یہ قرآن و حدیث سے بالکل ثابت ہے. اور حکیم الامت رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اگر بیوی کو تم محکوم بنانا چاہتے ہو, الرجال قوامون علی النساء, اگر تم چاہتے ہو تو اس کو خوش رکھو, خوش رکھو. یہ ہے تربیت, یہ ہے گڈ. اس کی خوشیوں کو پامال مت کر دو. اگر کوئی اصلاح کی بات ہے, نرمی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو عورت تیری پسلی سے پیدا ہوئی ہے, اس میں ایسی خرابیاں ہوں گی جو تمہیں ناگوار گزریں گی. دیکھو سیدھا کرنے کی کوشش مت کرنا, بس روک دو گناہ سے جتنا روک سکتے ہو روک دو, محبت دو, ایک دن وہ تمہارے جیسی ہو جائے گی. یہ طریقہ ہے, ہم نے چھوڑا ہوا ہے اس کو. تو ایک تو یہ ہے شوہر کے لیے یہ ہے کہ بیوی کا شرعی مقام بہترین دوست کا ہے, اس کو وہ خوش رکھے, اس کی نان نفقہ اس کے ذمہ ہے, اس کی ضروریات کو پورا کرے, اس کی حاجت کو سمجھے, اس کی دلجوئی کرے. اور ہاں شوہر کو ایک کام اور ہے جس کو ہم سب نظر انداز کرتے ہیں, ہمارے سب ماشاء اللہ وہ جو تحجد گزار ہیں وہ بھی نہیں جانتے. اور دیکھیں بیوی کا شرعی حق ہے کہ اس کو ایک ایسا گھر دیا جائے جس میں شوہر کے کسی رشتے دار کا کوئی دخل نہ, یہ اس کا حق شرعی ہے, حق واجب ہے, اور اس کو پہلی رات سے پہلی دن سے پامال کرے. اس کا حق ہے کہ شوہر کے رشتے دار کو کوئی دخل اس کے معاملات میں, اس کے پاس ایسا گھر ہونا چاہیے کہ جس میں وہ کھا پکا سکے اور شوہر کے ساتھ خوشی خوشی رہ سکے, اور شوہر کے رشتے داروں کو حق نہیں کہ اس کے معاملے میں دخل دیں. شوہر کے رشتے دار تو اس لیے ہیں کہ اس کو محبت دیں, اس کو سکھائیں, اس کی مدد کریں, نہ کہ اس کو نوکرانی بنا لیں. گر یہ ہے کہ گھر چھوٹا بھی ہے تو شوہر کے والدین اور تمام لوگوں کو چاہیے کہ وہ سمجھے کہ ہمیں دخل نہیں دینا, ہمیں دخل نہیں دینا, جو چاہیں کریں. اس کی مثالیں لوگ قائم کر چکے ہیں, اس کا حمام, اس کے کپڑے دھونے کا انتظام, اس کا باورچی خانا سب الگ ہونا چاہیے. اس کا حق شرعی ہے, حق واجب ہے, اس کو نہیں دینے سے ہی تو سب خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں, اور ہر جگہ لڑائیاں اور جھگڑے پیدا ہو رہے ہیں, اور نہ کسی کی نظر نہیں, نہ کوئی بتاتا ہے. بتاتا بھی بچے دیور پڑھتے بھی نہیں, بچے دیور نے صاف لکھا ہو, دیکھ لیجیے آپ حقوق کے بیان. اب رہ گیا کہ بیوی کے ذمے کیا ہے, بیوی کے ذمے یہ ہے کہ وہ اپنے کو شوہر کی باندھی اور کنیز سمجھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اب کسی کو حکم ہوتا کہ وہ سجدہ کرے تو بیوی کو حکم ہوتا کہ شوہر کو سجدہ اور اس کی ہر بات مانے. اگر وہ کہے کہ ایک پیر پہ کھڑے رہو رات بھر تو بیوی کو یہی سوچنا ہے کہ مجھے ایک رات بھر یوں ہی کھڑے رہنا. یہ عورتوں کو خود تعلیم ہونی چاہیے اور وہ خود سوچے, شوہر کو جتلانا نہیں چاہیے. دیکھو اگر وہ کہے کہ میرا حق ہے سجدے کا تو تو کافر ہو جائے گا, اس کو تو محبت دینی. بس یہ ہے گڑ کہ بیوی یہ سمجھے کہ میں تو شوہر کی باندھی ہوں, کنیز ہوں, ایک اشارے پہ چلنا ہے. اور وہ بیٹھے زیور پڑھے, حیات المسلمین پڑھے, بزرگوں سے تعلق قائم کرے, انشاءاللہ زندگی بہتر خوشگوار ہو جائے. یہ تو دو باتیں تھیں میاں بیوی کے متعلق. ایک بات میں سب سے بڑے ڈر سے کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں اس وقت اسلام میں ایک انتشار اور خلفشار, دینی انتشار اور دینی خلفشار اور دینی اختلافات اس کثرت سے ہو گئے ہیں کہ پہلے دیوبندی ایک ہوتے تھے وہ بھی ایک نہیں رہے, ان میں بھی کچھ جہادی ہو گئے, کچھ تبلیغی ہو گئے, کچھ پنکائی ہو گئے, ہر شخص اپنا مورچہ لگائے کھڑا ہوا ہے, کوئی کسی کو پسند نہیں کرتا, وہ اس کا کام, یہ اس کا کام, یہ میری مسجد, یہ تیری مسجد, یہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے, شدت سے اختلاف. لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو سب کچھ بتاتے چلے گئے. چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فجر کی نماز کے بعد ایک خطبہ دیا, اور بڑا ہی عجیب خطبہ دیا کہ لوگوں کے دل کانپنے لگے اور لوگ یہ سمجھے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا الوداعی خطبہ ہے, اب اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم گویا ہمیں نہیں ملیں گے. یہ سمجھ کے انہوں نے کہا, صحابہ نے, کہ یا رسول اللہ ہمیں وصیت فرما دی کہ آخری بار. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وصیت فرمائی اس وقت وہ یہ تھی کہ دیکھو میرے بعد وہ وقت آئے گا کہ جب تم اختلاف کثیر دیکھو گے, بہت اختلاف دیکھو گے, اس وقت تم میری اور میرے خلفائے راشدین کی سنت کو اختیار کر لینا اور اس کو دانتوں سے پکڑ لینا, مضبوطی سے پکڑ لینا. یہ حدیث شریف میں کچھ صحیح مستند موجود ہے. یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امت کو بتا کر چلے گئے کہ دیکھو تمہارے اختلافات کی وجہ کیا ہوگی, صرف یہ ہوگی تم سنتوں کو چھوڑو. چنانچہ آج نہ مساجد میں سنتیں ہیں, نہ نماز ہماری سنت کے مطابق ہے, نہ ہمارے مقبرے اور قبرستان سنت کے مطابق, نہ ہماری سالیہ سنت کے مطابق, کوئی چیز سنت کے مطابق نہیں. اور یہی جھگڑا ہے. اگر سب لوگ, میں اسی لیے کہتا ہوں کہ تمام علماء تک یہ آواز پہنچا دیں کہ خدا کے لیے بیٹھ جاؤ اور اس پہ اتفاق کر لو کہ تم خود سنت کی مثال بنو گے, تم مقتدا ہو دین کے. ہر شخص کے لیے اعتبار سے ایک گنجائش نکال کے اپنی چیز کو ثابت کر دیتا ہے. اور سنت کہاں گئی؟ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, اور یہی بات احمد کبیر رفائی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عبادات میں خلاف سنت, ترک سنت, یا تو
حماقت جلی ہے، کھلی ہوئی حماقت ہے، یا کفر ہے، خفی ہے، چھپا ہوا. تو یہ ایک وقت ہے، اس وقت سب کچھ چھوڑ دیجیے، میری آواز للہ پہنچا دیجیے تمام متضائرین تک کہ بھائی خود سنت کے مطابق آ جاؤ پوری زندگی اپنی، اور دوسروں کو بھی سنت کی تلقین کرو. صحابہ کرام کا تعامل یہی سنت ہے، کیونکہ بعض چیزیں جو ہیں حضور صحابہ نے سمجھی. دیکھو صحابہ کرام نے کیا تھا، سب موجود ہے، سب محفوظ ہے، کتابیں ہیں موجود. اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بڑی عجیب کتاب ہے، مفتی عبد الحکیم صاحب کی کتاب علیکم بسنتی بڑی عجیب کتاب ہے. بھائی پڑھو اور عمل کرو، ایک ایک چیز کا یہ تم نے کہاں سے یہ چیزیں نکالنی جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھیں. ہمارا جو قبلہ ہے وہ کیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے. دیکھو ادھر، وہاں ختم قرآن ہوا تو کیسے ہوا، وہاں تراویح پڑھی گئی تو کیسے پڑھی گئی، وغیرہ وغیرہ. میں تو مختصر کہہ رہا ہوں، وقت نہیں ہے کہ دیکھیے سنتوں کو معمولی مت سمجھیے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو میری سنت سے محبت کرے وہ مجھ سے محبت، مجھ سے میری محبت وہی ہے جو میری سنت سے محبت کرے. تو سنت سے تو محبت کرو، نہ کہ سنتوں کو چھوڑ دو. بس اس سے زیادہ کا وقت نہیں ہے، انشاءاللہ پھر کبھی اور عرض کر دوں گا.